الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اس ایمان کے کچھ تقاضے اللہ پاک نے رکھے ہیں اور ان پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بہت ہی اعلیٰ درجے کے وعدے فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صاحب ایمان ہو جانے کے بعد پاک و صاف اچھی اور ستھری زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں. گناہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مول لیتا ہے، اس کا غضب اس کے وبال کو دعوت دیتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ایسے کام کرو ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ناراض ہوں، اور اگر تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو توبہ و استغفار کر کے ہماری رضا مندی حاصل کر لیں. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو، گناہوں کی معافی حاصل کرو تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ. گناہ ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو شریعت مطہرہ کے منافی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جائے. ہر ایسا کام جو شریعت مطہرہ کے مزاج کے خلاف ہو، جس کے کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے والا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا ہو، تو ہر ایسا عمل وہ شریعت کی اصطلاح میں گناہ کہلاتا ہے. اور ہر گناہ اس کے کچھ نقصانات ہیں جو دنیا ہی میں انسان کے سامنے آتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال کی کرم نوازی پر قربان کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اہل ایمان کے لیے کچھ اعمال ایسے رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے گناہوں کی دھلائی کا سامان ہوتا رہتا ہے. آج اس مضمون میں اسی بات کو بیان کرنا ہے کہ گناہ کے نقصانات کیا ہیں، اور پھر اللہ پاک نے کن چیزوں کو ایسا مؤثر بنایا ہے کہ انسان دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، جنت میں داخل ہونے تک ہر مرحلے پر اللہ پاک نے کچھ ایسے سلسلے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے قدم بقدم اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاسلام الاوسط کے اندر، جہاں اور بہت سے کام کی باتیں بیان فرمائی ہیں، تو وہاں انہوں نے اس چیز کو جمع فرمایا کہ تقریباً 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو سبب بن جاتی ہیں بندوں کے گناہوں کے وبال کو دور کرنے کے لیے. اور اس کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے تو انسان کی زندگی سے، اور پھر عالم برزخ، عالم محشر، اور پھر آخرت تک، یہ تمام کے تمام وہ مراحل حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے کہ جن 10 اسباب کے ذریعے سے اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے، صاحب ایمان کے لیے گناہوں کے وبال کو ٹالنے کے سامان رکھے ہیں. اول تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے صاف ستھری پاکیزہ زندگی بسر کرے تاکہ کوئی ایسا کام ہی اسے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی متوجہ ہو، اللہ کے غضب اور وبال کے پڑنے کا امکان ہو. خدا نہ خواستہ اگر انسان کوئی بھی گناہ کر بیٹھتا ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جس میں توڑا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی تعلیمات کو جس کے اندر پامال کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کے کسی بھی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے دنیا ہی میں انسان کو کم از کم بڑی بڑی تین خرابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور تین نقصانات ایسے ہیں کہ جو گناہ کے انسان کو دنیا ہی میں دکھائی دیتے ہیں. سب سے پہلا گناہ کا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر ایسی ظلمت چھاتی ہے کہ انسان دل والا ہونے کے باوجود سنگ دل ہو جاتا ہے، اور صاحب ایمان ہونے کے باوجود سیاہ دل ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یکے بعد دیگرے گناہ کر کر کے اپنے دل کی حالت ایسی کر لیتا ہے کہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ ظلمات بعضها فوق بعض، کہ تاریکی پر تاریکی، کالک پر کالک وہ ملتا چلا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر تو وہ توبہ اور استغفار کر لے تو تب تو وہ سیاہ نقطہ جو گناہ کی وجہ سے دل پہ پڑتا ہے مٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر توبہ کیے بغیر مزید دوبارہ گناہ کر لیا، سہبارہ گناہ کر لیا، چوتھا کے پانچویں مرتبہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو یکے بعد دیگرے اس کے دل پر یہ سیاہی کے نقطے لگتے لگتے نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ظلمت اس پر چھا جاتی ہے. جس طرح سفید لباس انسان پہنے ہوئے ہو اور قلم کے اندر سے سیاہی نکلنے لگے تو جیب کے اندر ایک کالا دھبا کتنا بدنما معلوم ہوتا ہے کہ سامنے سینے پر جو جیب ہے اس میں سیاہی نکل کر کالا داغ چھوڑ دے تو سفید لباس کے اوپر کالا داغ کتنا بدنما معلوم ہوتا ہے. تو مومن مسلمان کا دل تو اللہ پاک نے صاف ستھرا بنایا، سفید بنایا، اجلا اور منجلا بنایا، لیکن وہ گناہ کے ذریعے اپنے اس روشن دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگا لیتا ہے، اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے پھر دوبارہ کوئی دوسری نوعیت کا گناہ کیا، پھر تیسری نوعیت کا گناہ کیا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور داغ پہ داغ لگاتا چلا جاتا ہے. تو گناہوں کا سب سے پہلا نقصان جو اس کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ دل کی ظلمت اور سیاہی کی شکل میں ہے، کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، نصیحت کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، اور انسان کے دل میں نرمی کی صفت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف ایسے سیاہ دل کے اندر باقی نہیں بچتا. تو یہ دل جو مومن کے لیے ایمان کا ظرف ہے، ایمان کا برتن ہے، کہ جس کے اندر اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت بھر کرتی ہے، اس دل کو گناہوں کی نحوست کے ذریعے اگر ناپاک کر لیا جائے، سیاہ کر لیا جائے، ظلمت کا مرکز بنا لیا جائے، تو یقیناً جب گندگی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی معرفت اور محبت دل سے رخصت ہو جائے گی. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد محترم سے شکایت کی تھی حافظے کی کہ حافظہ کمزور ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ معصیت سے بچو، گناہوں سے بچو. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد محترم حضرت وکیع کے سامنے شکایت کی کہ حافظہ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے مجھے وصیت کی، یہ نصیحت کی کہ تم معاصی کو چھوڑ دو. ان العلم نور من الہی ونور اللہ لا يعطى لعاصی، اس لیے کہ یہ علم اللہ کا ایک نور ہے اور اللہ کا نور نافرمانوں کو نہیں ملا کرتا. تو علم جو ایمان سے کم درجے کی چیز ہے اس کے لیے صاف ستھرا دل چاہیے، تو ایمان کے لیے تو اور بھی زیادہ اجلا، صفا ستھرا، پاکیزہ دل چاہیے. اگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس دل پر گند لگ جائے، غلاظت لگ جائے، ظلمت چھا جائے، سیاہی اس کے اندر بھر جائے، تو یقیناً اس دل کے اندر پھر ایمان قوت بھی کمزور پڑ جاتی ہے. تو گناہ کا سب سے پہلا نقصان انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ دل کے اوپر ظلمت چھا جاتی ہے اور سیاہی اس کے اندر بس جاتی ہے. اور دوسرا نقصان وہ یہ ہے کہ گناہ انسان کے دل کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے. اللہ پاک نے یہ خوبی رکھی کہ نیکی کے اندر راحت اور سکون کے سامان رکھے، گناہ کے اندر بے چینی رکھی، پریشانی رکھی، کیونکہ اللہ نے اپنے حکم کے اندر، اپنی فرما برداری اور تابع داری کے اندر سکون رکھا، قرار رکھا، اطمینان رکھا، سرور رکھا کہ جب بندہ اللہ کی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو ایک عجیب و غریب قسم کا کیف و سرور عطا فرماتے ہیں، اطمینان عطا فرماتے ہیں، ایک حلاوت عطا فرماتے ہیں، جبکہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ضائع ہو کر دل کے اندر ایک عجیب و غریب پریشانی جگہ کر لیتی ہیں۔ انسان گناہ کر لینے کے بعد اپنے دل کے اندر ایک انجانا سا خوف، ایک انجانی سی بے چینی اور پریشانی محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے دل کیوں پریشان پریشان سا رہتا ہے۔ بھلے انسان بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے تسلی کے ساتھ گناہ کے اسباب اختیار کرے اور مطمئن ہونے کے ساتھ گناہ کرے، چھپ چھپا کر گناہ کرے، تسلی سے کرے، بے خوف ہو کر کرے، لیکن چونکہ گناہ کے پیچھے اللہ پاک نے اس کے نقصانات رکھے تو جتنا بھی زیادہ وہ پرسکون ہو کے گناہ کر لے گا لیکن اس گناہ کی نحوست اس کے دل کو پریشان کرے گی۔ اور دل جب پریشان ہوتا ہے، گناہ تو انسان کر رہا تھا لذت کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، خوشی کے لیے، لیکن وہ وقتی لذت، وقتی مزے، وہ وقتی سکون، عارضی طور پر تو اس میں مٹھاس معلوم ہوتا ہے گناہ کا، لیکن در حقیقت گہرائی کے ساتھ اس کی جو بے چینی کے اثرات ہیں کہ دل پریشان پریشان، دل کے اندر عجیب و غریب سے خوف اور ایک بے چینی، یہ چیز گناہ اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے گناہ کا ذائقہ حاصل کرنے کے لیے انسان گناہ کو اختیار کرتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ تو پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ کہ دل کے اندر عجیب و غریب بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے کہ انسان کو قرار اور سکون نہیں ملتا۔ کتنے ہی نوجوان ہیں جو مختلف گناہوں کی لت میں پڑ جاتے ہیں، بالخصوص عشق و معاشرہ اور ناجائز تعلقات، یہ مرض جو معاشرے میں عام ہوا ہے، تو جو بھی نوجوان اس مرض کے اندر مبتلا ہوا ہے اس کی زندگی کا چین اور سکون چھن جاتا ہے، اس کی زندگی کی ساری سرگرمیاں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں، نہ وہ پڑھائی لکھائی کا رہتا ہے، نہ کسی کام کاج کا رہتا ہے، نہ رات کو اس کو چین کی نیند آتی ہے، نہ دن میں اس کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا اس حرام چیز کے اندر کبھی بھی قرار نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کبھی بھی انسان کے دل کو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ جب حرام تعلق قائم کر لیا، ناجائز محبت میں گرفتار ہو گیا، تو پھر انسان ہمیشہ اپنے خیالات میں کھویا ہوا دکھائی دیتا ہے، بے چین اور مضطرب دکھائی دیتا ہے کہ نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ہی اس کو آرام دہ نیند آتی ہے۔ دنیا کے اندر وہ اس کی چڑھتی ہوئی جوانی کی جو اس کے بننے کی عمر تھی، پروان چڑھنے کی عمر تھی، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی عمر تھی، اگر وہ اس قسم کے اس گناہ میں یا کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہوا تو اپنے دل کو بے چینی اور پریشانی کے اندر مبتلا کر کے تعلیم و تعلم سے بھی دور ہو جاتا ہے، اپنی علمی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے گناہوں کے اندر یہ نقصانات رکھے کہ جب کبھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو دل اس کا ہمیشہ پریشان، بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اور تیسرا نقصان گناہ کا انسان کو جو دنیا کے اندر ملتا ہے وہ یہ کہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ جب آہستہ آہستہ گناہ دل کے اندر اثر کر جاتا ہے، گناہ کا مٹھاس دل میں جگہ کر جاتا ہے، تو نیکیاں اس سے آہستہ آہستہ سلب ہونے لگتی ہیں، حتیٰ کہ نیک عمل اس کو بوجھ لگنے لگتے ہیں، نہ نماز کی توفیق ملتی ہے، نہ تلاوت کلام پاک کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اگر بمجبوری نماز پڑھنے بھی آ جائے یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا بھی ہو جائے تو مختصر سا وقت بھی اس کے لیے بہت بوجھل معلوم ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ من جانب اللہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس سے نیکیوں کی توفیق سلب کر دی جاتی ہے۔ گناہوں کے اندر گھنٹوں گھنٹوں منہمک رہے گا، فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، لغویات کے لیے، فضولیات کے لیے گھنٹوں اس کے پاس وقت ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی سیر نہیں ہوتا، مزید اس کے اندر دل چاہتا ہے کہ اور ہو جائے، لیکن نیکی کی توفیق چونکہ چھن چکی ہے تو مختصر سے وقت کے لیے مصلے پر کھڑا ہونا بھی گراں گزرتا ہے، اور نیک محفل میں بیٹھنا بھی اس کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کہیں میچ ہو رہا ہو، کھیل تماشے ہو رہے ہوں، لوگ گھنٹوں گرمی اور دھوپ کے اندر لائن میں لگ کر خواری برداشت کر کے اسٹیڈیم میں پہنچنے کو اپنے لیے بڑی خوشی کا سامان سمجھتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، بھوک لگے یا پیاس لگے، گرمی ہو یا سردی ہو، اس کو چونکہ دلچسپی ہے، دل میں اس کی اہمیت اور وقت ہے، گھنٹوں انسان وہاں بیٹھ کر خوشی خوشی واپس پلٹ کر آتا ہے۔ وہی انسان جب ایمان کے تقاضے اس کو بلائے، مؤذن آواز دے کہ حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو وہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ آ بھی جائے تو اس کے لیے نماز اتنی بھاری ہوتی کہ سلام پھرتے ہی ایسے اٹھ کر بھاگتا ہے، لگتا ہے جیسے پرندہ پنجرے سے اٹھ کر پرواز کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مومن مسلمان مخلص کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے تالاب، اور منافق کے لیے، غیر مخلص کے لیے، فساق فجار کے لیے مسجد میں آنا ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، کہ وہ موقع پاتے ہی بھاگنے کی فکر کرتا ہے، پرواز بھرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات پس منظر میں ہیں کہ اگر ایک انسان نیکوکار ہے، نیکی پہ نیکی کرتا چلا جاتا ہے، تو نیکیوں کی توفیق اس کو مزید ملتی ہے، نیکیوں میں اس کو وہ حلاوت اور ذائقہ اور لذت ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سیر نہیں ہوتا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہو، گناہوں کا چسکا پڑ جائے، گناہوں کی نحوست اس کے اوپر برس جائے، تو اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق سلب ہو چکی ہے۔ اول تو توفیق نہیں ملتی، توفیق مل جائے تو بہت ہی زیادہ گرانی ہوتی ہے، دین اس کو بہت بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ ہم اور آپ رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کبھی ٹی وی پر یا کہیں سینما ہالوں کے اندر کوئی فلم لگائی جاتی ہے، کوئی ڈرامہ چلتا ہے، خاص کر گھروں کے اندر قسط وار جو ڈرامے آئے اس میں کوئی دلچسپی کے مناظر ہوتے ہیں یا کوئی کہانی ہوتی ہے، قصہ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ خواتین، گھر کے بچے اور جوان بڑے اہتمام سے سارے کام کاج وقت سے نمٹا کر پہلے سے پہلے تیار ہوتے ہیں کہ اتنے بجے وہ فلانے ڈرامے کی قسط شروع ہونے والی ہے، اور اتنے بجے فلانا میچ شروع ہونے والا ہے، اتنے بجے فلانا چیز شروع ہونے والی ہے، دنیا کے کھیل تماشے، پہلے سے اہتمام کے ساتھ وہاں تیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہی حال جب اللہ کی پکار کا ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اللہ کا منادی تم کو پکارے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت، دنیا کے سارے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب تمہارا وہ وقت آ گیا کہ خرید و فروخت، لین دین، کاروبار سارا معطل کر دو، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی باتیں سننے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور چل کر بھی نہیں، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف پہنچو۔ اللہ پاک نے جمعے کو عجیب انداز دیا کہ جمعے سے پہلے خطبے کو واجب قرار دیا کہ خطبے کے بغیر جمعہ ہی نہیں ہو سکتا، پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر خطبہ یہ پوری وہ نصیحت سے لبریز تقریر ہوا کرتی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہر ہفتے تازہ کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جمعے کے دن آنے والوں کے اندر فرشتے اپنے رجسٹر لیے ہوئے مسجد کے دروازوں پر موجود رہتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام سب سے اول والوں میں، اس کے بعد پھر دوسرے درجے کے، پھر تیسرے درجے کے، نام بنام ان کے نام اس رجسٹر کے اندر درج کیے جاتے ہیں، اور اجر و ثواب بھی آپ نے بیان فرمایا، تو سب سے پہلے اول مرحلے میں آنے والے وہ ایسے جیسے انہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، اس کے بعد آنے والے ایسے جیسے انہوں نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی، اس کے بعد آنے والے ایسے جیسے انہوں نے بکرا قربان کیا، اس کے بعد آنے والے ایسے جیسے مرغی قربان کی، اس کے بعد آنے والے ایسے جیسے انڈا قربان کیا۔ اس کے بعد جب جمعے کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کے نام اس رجسٹر کے اندر درج نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ایک نظام رکھا اور پھر حکم دے دیے کہ جب اللہ کا پکارنے والا منادی تم کو بلائے جمعے کے دن، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تم کو اللہ کا پکارنے والا مؤذن پکارے، اذان دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، معاش کے سارے طور طریقے معطل کر دو، دکانیں بند، کاروبار بند، لین دین بند، سب چیزیں اس کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. وذر البیع، اور اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، ذالک خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو اور جانو. کیونکہ یہ کاروبار، یہ دکانیں، یہ دنیا کے سارے ساز و سامان یہی رہ جانے والے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کی یاد کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو وہاں تو معاملہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں کہ ابھی تو خطبے کا وقت شروع نہیں ہوا، اس وقت پہنچیں گے جب ایسے وقت میں پہنچ جائیں گے امام کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پالیں، تو یہ بھی بہت بڑا اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں. حالانکہ فاستبق الخیرات کا حکم ہے کہ نیکیوں کے اندر سبقت لے جاؤ، اچھائی کے اندر بڑھ چڑھ کے ایک آگے بڑھ کر حصے لو. تو جو دنیا کے کام تھے وہاں تو پہلے سے پہلے فارغ ہو کر تیار ہیں کہ آج اتنے بجے فلانے ڈرامے کی فلانے قسط آنے والی ہے، اور جو جو قسطیں بڑھتی جاتی ہیں، دلچسپیاں بڑھتی جاتی ہیں، اہمیت جو کہ دل کے اندر زیادہ ہے، تو خواتین اور مرد اپنے کام کاج نمٹا کے وقت سے اس کے سامنے موجود ہیں. شروع سے آخر تک پورا وہ سلسلہ دیکھا جاتا ہے، کہیں تشنگی نہ رہ جائے، کوئی ایسا منظر نہ رہ جائے جو ہم سے دیکھا نہ گیا ہو. اہتمام سے شروع سے آخر تک پورے اس منظر کو دیکھا جاتا ہے. حتیٰ کے درمیان میں اگر کوئی بچہ شور شرابہ کرے، کوئی شرارت کرے، اس وقت وہ بڑا کھلتا ہے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، خاموش کر کے بٹھا دیا جاتا ہے. اور یہاں جہاں اللہ کی باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ خطبے کے دوران اور واعظ و نصیحت جب ہو رہا ہو اس دوران آپس میں بات چیت کرنا، یہ اتنا لفظ عمل ہے کہ اگر کسی نے بات چیت کر لی تو اس نے اپنے جمعے کی فضیلت کو ضائع کر دیا. تو اصل جو کام کی چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، وہاں تو ہماری اتنی لاپرواہی ہوتی ہے کہ دیر سے آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں کہ جب اس وقت پر گھڑی پہنچ جائے کہ جب ہم پہنچے خالی دو رکعت پڑھ کے فٹافٹ پیچھے کے پیچھے آئیں اور پیچھے کے پیچھے چلے جائیں. تو یہ ساری بات ہے اہمیت کے اوپر اور من جانب اللہ توفیق کے ملنے کے اوپر کہ اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو نیکی میں جذبے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ جمعے کے دن نماز کے اندر شرکت اتنی اہم ترین عبادت ہے. فرمایا کہ جب رب الجلال اپنے دیدار کے لیے جنت کے اندر جنتیوں کو جمع فرمائیں گے، نور کے منبروں پر ان کو بٹھائیں گے، تو جو زندگی کے اندر جمعے کے اندر شریک ہونے میں امام سے جتنا زیادہ نزدیک بیٹھنے کا عادی ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اپنے زیادہ نزدیک بٹھائیں گے. اور جو آخر میں آئے اور جلدی بھاگ گئے تو وہ آخر کے صفحے میں ہوں گے، اس وقت انسان کو اس کی قدر و اہمیت معلوم ہوگی. تو اصل جو کامیابی کے راستے ہیں، کامیابی کے طریقے ہیں، وہ اللہ پاک نے کھول کھول کر بیان فرما دیے. اہمیت کے اوپر بات ہے کہ اگر دل میں اہمیت ہو، اور حقیقت ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ کتنا بڑا مجمع جس کے دل میں اہمیت ہے ایمان کی، ایمان والی چیزوں کی، اور اللہ کی باتوں کی، اللہ کی یادوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، اور آپ کے طور طریقوں اور سنتوں کی، تو اہمیت والے بسا اوقات زوال سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور پھر جب وقت معقول ہوا اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر کے پاک و صاف بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب جمعہ کا وقت شروع ہو اور ہماری یہ عبادت آغاز ہو. تو دونوں طرح کے لوگ ہیں. اصل کامیاب لوگ وہی ہیں جو ہر نیکی کے میدان میں سبقت لے جانے والے، بڑھ چڑھ کے حصے لینے والے. تو دوسرا نقصان گناہوں کا انسان کو یہ ملتا ہے کہ اس سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، کہ نہ تو اللہ کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے، توفیق ہی نہیں ملتی. حتیٰ کہ اللہ کے گھر کے پاس بسا اوقات آتا ہے، مومن مسلمان ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کر رہا ہے، نماز کا وقت ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے بندے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. مسجد کے پاس اپنی گاڑی کے اندر فل آواز میں بسا اوقات ڈیک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، دھما چوکڑی کے ساتھ خود تو گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ان نیک بندوں کی توجہ بھی بٹا رہے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. انہیں یہ احساس تک بھی نہیں کہ مسجد جس کا مینارہ نظر آ رہا ہے، در و دیوار بتا رہے ہیں کہ یہ عبادت خانہ ہے، اس وقت نماز کا وقت ہے، نمازی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں گے، لیکن دل اتنا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، ایسی کالک اس پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسی بد نصیبی انسان کو ملی ہوتی ہے کہ مسجد کے پاس سے گزرے یا اللہ کے نیک بندوں کے سامنے سے گزرے، اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے اس گناہ کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دے. حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ جرات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. ابھی قریب ہی میں ایک نوجوان نے گاڑی کے اندر یہ جو چھوٹی سی ایک ٹرے بنی ہوتی ہے جس کے اندر اس کے برابر میں سگریٹ سلگانے کا لیٹر لگا ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرے ہوتی ہے جس کے اندر سگریٹ کا برادہ ڈالا جاتا ہے. ایک گاڑی کے اندر یہ منظر دیکھا, گاڑی چلانے والے نے اپنی گاڑی کے اندر جو شیشے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام مخمل سے اس کو چڑھایا ہوا ہوتا ہے, اللہ لکھا ہوتا ہے مخملی نام, وہ نام کہیں گاڑی میں لٹکایا ہوگا اور وہ کہیں ڈوری اس کی ٹوٹی ہوگی تو اس نے نکال کے اس ٹرے کے اندر رکھ دیا, نام اس ٹرے کے اندر اور گاڑی ہے ایسی والی. اور اس کے بعد جب وہ گاڑی چلاتا ہوگا وہ نوجوان تو سگریٹ پینے کے دوران سگریٹ کا سارا برادہ جو راکھ ہوتی ہے وہ, اور غضب پالا ہے, غضب یہ کہ سگریٹ کے اس کے اوپر بجھانے کے نشانات پڑے ہوئے ہیں, اللہ کا مبارک نام جس کے اوپر ویلویٹ کے ذریعے اور مخملی انداز میں میرون کلر کا اللہ کا نام بنایا ہوا وہ اس ٹرے کے اندر پڑا ہوا اور جگہ جگہ اس کے اوپر سلگائے ہوئے انداز سے سگریٹ بجھانے کے نشان پڑے ہوئے. یہ کسی کافر کا کارنامہ نہیں, یہ اس غافل انسان کا جو مسلمان ہے, مسلمان ماحول میں مسلمان معاشرے میں ہے لیکن حس اتنی مر چکی ہے کہ اس کو یہ تک احساس نہیں کہ میں اللہ کے مبارک نام کے اوپر اپنی سگریٹ کی آنکھ بجھا رہا ہوں. یہی کام اگر کھلے عام ہو جائے کفر کے پتے لگ جاتے ہیں, انسان کو جان سے مار دیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کر دی. لیکن گناہوں کی وجہ سے انسان کی حس اتنی مٹ جاتی ہے, انسان اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے مبارک نام کے اوپر یہ جرم کر رہا ہے اس کو یہ احساس بھی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. وہ تو بعد میں جب گاڑی کسی اور کے ہاتھ لگی صفائی ستھرائی کے دوران جب دیکھا تو یہ المناک واقعہ دیکھا کہ اس میں سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹوٹے کئی مقدار میں 20-25 کی تعداد میں اور سگریٹ کی وہ راکھ اور ساتھ میں اللہ کا مبارک نام جگہ جگہ سے جلا ہوا. تو گناہ کی نحوست انسان پر جب پڑتی ہے تو نیکیوں کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, ظلمت اس پر چھا جاتی ہے اور نیکیوں کی توفیق چھن جانے کے بعد انسان پھر جب نیکیوں کا نہیں رہتا تو دل بالکل بے نور ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انسان کو اچھے اور برے کی تمیز بھی نہیں رہتی. اگر انسان اچھے ضمیر کا مالک ہو, صاف ستھرے دل والا ہو تو بڑی چھوٹی سی نصیحت بھی اس کے دل کی گہرائی تک اثر کرتی ہے. پھول کی پتی سے کن سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. پھول کی پتی بھی اگر ہے تو اس کے ذریعے ہیرے کو کاٹنا آسان ہے لیکن اگر نادان انسان ہے, نا سمجھ انسان ہے اور کلمہ گو انسان ہے, اگر وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی گناہوں کی آلودگیوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو یہ ظلمتیں اس کو جیتے جی جھیلنی پڑتی ہیں اور وہ اتنا اس کی عقل مست ہو جاتی ہے, اس کا شعور اتنا معطل ہو جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے کتنا دور ہو چکا, دین سے کتنا دور ہو چکا, اپنی زندگی کے مقصد کو کس طرح فوت کر چکا, کس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اور دنیا کے اندر کس طرح غفلت کے اندر شکار ہو کے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. تو غرض یہ کہ گناہ کے نقصانات تین ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل ظلمت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, ہمیشہ دل انسان کا ایک انجانی پریشانی میں گھرا رہتا ہے اور ساتھ میں سب سے بڑھ کر جو نحوست اس کو ملتی ہے کہ انسان سے نیکی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا, یا رسول اللہ سب سے زیادہ افضل ترین اوقات کون سے ہیں کہ جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت, کہ جب ساری مخلوق سو رہی ہے آرام کر رہی ہے, اللہ کا بندہ اٹھا ہوا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے, لو لگا رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخشا جائے, ہے کوئی ضرورت مند اس کی ضروریات پوری کی جائے. مختلف انداز سے پکار لگائی جاتی ہے, سدائیں بلند کی جاتی ہیں, اس وقت چیدہ چنیدہ اللہ کے مخصوص بندے اٹھے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ سے فریاد کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں حد سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. اور دوسرا ایک آپ نے اہم ترین وقت بتایا, فرمایا کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے, کہ بندے نے اہم ترین عبادت انجام دی اور اس عبادت کی تکمیل کی ہے, تکمیل کے فوراً بعد رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگ بندے کیا مانگتا ہے. تو فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت کئی ایک بندے ایسے اٹھ کر سلام پھرتے بھاگتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے جیسے آنکھ کے انگارے پر بیٹھے تھے کہ سلام پھرنے کے فوراً بعد ایسے اچک کر کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف کوئی سفید چیرتا ہوا ایسے پیچھے نکل کر بھاگتے ہیں، جیسے کہیں کسی مصیبت میں مبتلا تھے کہ بس سلام پھرنے کا انتظار تھا اور اس کے بعد اٹھ کر بھاگنے کی دیر۔ حالانکہ یہ وہ قیمتی وقت تھا کہ بندے نے محنت کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے سارے زندگی کے اوقات میں سے اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے سب دستہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، عبادت انجام دی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی، رب ذوالجلال خوش ہو کر اعلان فرمانے کے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، بندہ ایک بھاگا چلا جا رہا ہے، مستغنی بن کے لاپرواہی دکھا رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابا اماں کچھ تقسیم کر رہی ہوں، پیسے بانٹ رہی ہوں، ٹافیاں بانٹ رہے ہوں، بچوں کے اندر جو بچہ لپک کر آتا ہے اور چمٹ جاتا ہے تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ بچے نے میری اس دینے کی قدردانی کی، بڑا لپک کر آیا۔ خاص کر جن ماں باپ کی عادت ہوتی ہے کہ باپ گھر میں جب بھی کبھی پلٹ کر آتا ہے نوکری سے، ملازمت سے، کاروبار سے، کام کاج سے آتے ہوئے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز لاتا ہو تو بچوں کو بڑا انتظار لگا رہتا ہے، ابا آئیں گے تو چیز لائیں گے، ٹافی لائیں گے، کبھی کوئی کھلونا لائیں گے، کوئی نہ کوئی چیز، تو بچے باپ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور بسا اوقات ان بچوں کی مخلصانہ دعائیں انسان کو ملتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں مزید ترقی عطا فرمائے، ان کا سایہ تادر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ میں جب بھی حج پہ جاتا ہوں، عمرے پر جاتا ہوں، اپنے پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے وہاں سے کھلونے ضرور لاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کھلونوں کو لانے کے اندر نیت یہ رکھتا ہوں کہ میرے پوتے اور میرے نواسے اور گھر کے بچے اور بچیاں جن کے لیے میں ان کے مزاج کے حساب سے کھلونے لے آیا، تو وہ کھلونے جب ان کو ملتے ہیں تو بچوں کو زمزم کی کیا قدر و منزلت معلوم، کھجور کی کیا قدر و حیثیت جانے، وہ ان کے نزدیک تو کھلونوں کی قدر و منزلت ہے کہ گاڑی آ جائے، ہیلی کاپٹر آ جائے، جہاز آ جائے، مختلف قسم کے کھلونے ان کے آ جائیں۔ تو بچے کے مزاج کے حساب سے میں مکہ مدینہ کے کھلونے لاتا ہوں تاکہ کل کو بچہ جب دوبارہ اس کو کھلونوں کی چاہت ہو تو وہ دعائیں دے کہ اللہ کرے کہ نانا جان، دادا جان حج پر جائیں، عمرے پر جائیں تو دوبارہ ہمارے لیے کھلونے لائیں۔ تو فرمایا کہ بچے کی وہ پرخلوص اور بے لوس دعائیں حاصل کرنے کے لیے میں وہاں سے اہتمام کے ساتھ کھلونے لاتا ہوں تاکہ بچے ان کھلونوں کو جانے کے لیے مجھے دعائیں دیں، اللہ پاک پھر مجھے اپنے گھر کی حاضر نصیب فرمائے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ دعائیں، یہ پرخلوص چیزیں، تو وہ باپ جو گھر کے اندر آئے، بچوں کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لائے، پھل فروٹ لے آیا، کبھی بچوں کے لیے چیز لے آیا، کبھی بچوں کے لیے چپس لے آیا، کبھی کوئی اور پاپڑ وغیرہ لے آیا، تو بچہ منتظر ہوتا ہے لانے کے بعد اولاد کے اندر، جو اولاد لپک کر اس چیز کو لیتی ہے تو باپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور اگر نعمتوں سے باپ لدا پھدا آیا اور نعمتیں لانے کے باوجود بیوی نے بھی کوئی توجہ نہ کی، کوئی قدردانی کا مظاہرہ نہ کیا، ناک منہ چڑھائے ایک طرف بیٹھی رہی، اور بچوں نے بھی نہ قدری کا مظاہرہ کیا، نہ شکری کا مظاہرہ کیا، کوئی چیز لے لی، کوئی چیز پھینک دی، تو باپ کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منزہ اور مبرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی قدردانوں کی قدر فرمایا کرتے ہیں، نا قدروں کی اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی جس وقت بانٹتے ہیں، لٹاتے ہیں، اس کے فضل و کرم کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت جوش میں ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد یہ قیمتی لمحات ہیں جس میں مانگنے والوں کو ان کی مراد پوری کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اور مانگنے کے بجائے انسان مستغنی ہو کے بھاگ رہا ہو، کتنا زیادہ نا قدری کا مظاہرہ ہے، نہ شکری کا مظاہرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، مانگنے والوں کو دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ لٹا رہے ہیں اور بندہ ہے کہ موڑ موڑ کے بھاگ رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان امام ہی کے ساتھ دعائیں مانگے، یہ تو ایک مختصر سی دعا کر لی جاتی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ تمام کی تمام دعائیں ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کس انداز سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بالخصوص اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس قسم کی دعائیں کلمات ہی آپ کے ایسے دعائیں تھیں کہ ہر نماز کے بعد آپ ضرور مانگا کرتے تھے۔ اگر تو اجتماعی طور پر انسان دعا مانگنا چاہے، امام کے ساتھ شریک ہو جائے، انفرادی طور پر مانگنا چاہے، اپنی دعا مانگ لے، مختصر مانگے، مفصل مانگے، یہ وہ قیمتی لمحہ ہے کہ انسان اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ لیکن دعا مانگے بغیر نہ تو امام کے ساتھ مانگی، نہ اپنی ہی مانگی، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ لب
بھیدا ہے اور انسان ایسا اٹھ کے بھاگا جیسے پنجرا کھل گیا اور پرندہ پرواز بھر رہا ہو، تو یہ بہت ہی زیادہ بے نیازی دکھائی دیتی ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں رات دن جب یہ آفریں آتی ہیں، مختلف قسم کی پیشکشیں آتی ہیں کہ یہ انعامی اسکیم لکھی، جھمگٹے لگے ہوتے ہیں لوگوں کے مختصر سا انعام پانے کے لیے، اور جہاں اللہ تعالیٰ وعدے فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں کہ یہی لوٹنے اور سمیٹنے کا وقت ہے. فرمایا کہ جب تم اللہ کی کھیتیوں میں آیا کرو، خوب چرا کرو. یہ اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر، اللہ نے کھیتیاں بنائی، یہاں انسان ذکر و اذکار کرے، تلاوت کلام پاک کرے، عبادت میں منہمک رہے، کچھ نہ بھی کرے، صرف اعتکاف کی نیت سے آگے خاموش بیٹھ جائے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات کے اندر ہے، اللہ کے گھر کے اندر مبارک ٹکڑے کے اندر آ کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں تو حکم دیا گیا خوب چرو، اپنے لیے ذخیرے جمع کرو اور اپنی جھولیاں اور دامن والا بھر لو. لیکن مستغنی بندہ عبادت کے بعد اٹھ کر ایسا بھاگے کہ لگتا یہ ہو کہ گویا کہ عبادت اس پر بوجھ بن گئی ہو، تو یہ بہت ہی زیادہ ناقدری کے منظر ہیں، ناشکری کے مظاہرے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، رحمت برس رہی ہے، مانگنے والے مانگ رہے ہیں، لینے والے لوٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، لیکن انہی میں سے ناقدر اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر انسان کی پس منظر، انسان کی زندگی کا جو پس منظر ہے وہ اصل میں کار فرما ہوتا ہے. اچھی سوچ، اچھی تربیت اور اچھائی کے جذبے انسان کے اندر جتنے زیادہ ہوں گے، اتنے ہی زیادہ انسان اور خوب سے خوب تر کی فکر میں رہتا ہے، مزید سے مزید کی فکر میں رہتا ہے، اور اس کے اندر طبیعت کے اندر کبھی بھی سیری نہیں ہوتی. تو غرض یہ ہے کہ یہ تین چیزیں اللہ پاک نے ایسی رکھی ہیں کہ جو گناہوں کے کرنے کی وجہ سے انسان کو ملتی ہیں، اور اگر انسان گناہوں سے بچتا ہے تو دل اس کا ہمیشہ منور رہتا ہے، روشن رہتا ہے، اس میں ایک عجیب و غریب نورانیت ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اور اس چمک کا اثر چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے. جس طرح اللہ پاک نے تہجد کی نماز میں یہ خاصیت رکھی کہ جو بھی بندہ اللہ کا نیک رات کے اندھیرے میں اٹھ کر چھپ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا، تو دن کے اندر اللہ پاک نے اس کے چہرے کے اندر ایسی تازگی کے آثار رکھے کہ دیکھنے والے نور بصیرت والے پہچان لیتے ہیں کہ تہجد گزار ہے. چہرے پر الگ ہی ایک چمک ہوتی ہے، ایک دمک ہوتی ہے، ایک تراوٹ اور ایک تازگی ہوتی ہے، اور ایک اطمینان اور سکون اس چہرے پر ٹپکتا ہے. تو نیکی اس کا سب سے زیادہ اثر دل کے اوپر پڑتا ہے. دل منور ہوتا ہے تو پورا وجود منور نظر آتا ہے، پورا وجود کھلتا گلاب معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح دل کو اللہ پاک ایسا سکون اور قرار عطا فرماتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنے دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتا ہے، عجیب سی ایک لذت اور ایک سکون اور سرور محسوس کرتا ہے. اور تیسرا انعام وہ یہی ملتا ہے کہ نیکی پر نیکی کی توفیق ملتی جاتی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، دوسری کے بعد تیسری نیکی، نیکی کے بعد نیکیوں کی توفیق میں ملنا، یہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سے قریب تر کرتے چلے جاتے ہیں. حدیث مبارک میں جو فرمایا کہ بندہ اللہ کے نزدیک ہو تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے اس کے نزدیک ہوتے ہیں. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک بارش قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گز اس سے قریب ہوتے ہیں، بندہ اللہ سے ایک گز قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک با اس کے قریب ہوتے ہیں، بندہ اللہ کی طرف چل کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. تو بندہ جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑھ کر اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنی آغوش رحمت میں ایسا ہوتا زن فرماتے ہیں کہ بندے کو جب ان عبادات کی علامت محسوس ہو جاتی ہے تو وہ پھر ساری زندگی ان عبادتوں کے اندر غوطے ہی لگاتا رہتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ خوش نصیب قسم کے سات افراد کہ جن کو اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی انسان ہوگا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا انسان جس کا دل مسجد سے اٹ کر رہتا ہو، ایک نماز پڑھ کے چلا گیا، وضو نہیں توڑ رہا، پاکیزہ رہ رہا ہے کہ چلو مغرب پڑھی ہے اسی وضو سے عشاء بھی پڑھ لوں گا، اثر پڑھی ہے اسی وضو سے مغرب بھی پڑھ لوں گا، چلو ابھی وقت مختصر ہے، ہاتھ کے ہاتھ اثر کے لیے آیا ہوں، چلو مغرب پڑھ کے چلا جاؤں گا، مغرب پڑھ کر گیا ہے عشاء کے انتظار میں، صبح فجر پڑھی تو اپنے معاملات کو اس انداز سے ترتیب دیتا ہے کہ ظہر کے انتظار میں ہے، ظہر پڑھ کے عصر کے انتظار میں ہے. تو وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، معلق لٹکا ہوا، اس طرح کنڈا ہوتا ہے کسی آنکڑے کے اندر اٹکا دیا جائے، فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ وہ ہر نماز کے لیے منتظر ہے کہ جب منادی پکارے گا کہ آ جاؤ، وقت آ گیا اللہ کی یاد کا، اللہ سے ملاقات کا، تو چل پڑوں گا، دوڑ پڑوں گا. ایسا خوش نصیب انسان جو اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ کے رکھنے والا ہو، جو مسجدوں کی آبادی کا سامان بننے والا، جو مسجدوں کی رونق بڑھانے والا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو نیکیاں اتنے زیادہ گہرے اثرات رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نورانی دل عطا فرماتے ہیں اور پرسکون اور پرسرور زندگی عطا فرماتے ہیں، اور نیکیوں کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق اس کو عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے گناہوں کی زندگی سے بچ کر پاکیزہ زندگی بسر کرنے والا ہمیشہ اپنے ہی لیے کام کے سودے کرنے والا ہے۔ تو بہترین لائحہ عمل یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیے ایسا نہج، ایسا دستور العمل بنا لے کہ جس حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے مطابق جینے کو اپنا وتیرہ بنا لے، اللہ تعالیٰ سے آئے تو پیما کر لے، وعدہ کر لے کہ یا اللہ اپنی زندگی مجھے معلوم نہیں کہ کتنی باقی ہے، میں اس باقی ماندہ زندگی کو اپنی کوشش کے مطابق اس انداز سے گزارنے کی کوشش جاری رکھوں گا کہ جس سے میں آپ کو راضی کر لوں۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے سے بہت جلد راضی ہوتے ہیں۔ وہ رب الجلال جو اپنے بندوں سے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے، حد سے زیادہ مہربانی کرنے والا، ان کے ساتھ لطف و کرم کے معاملات کرنے والا، ان کے ساتھ مہربانیاں کرنے والا، رؤوف رحیم، یہ دونوں کے دونوں صیغے مبالغے کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشان یہ ہے ذو العرش المجید، عرش والا ہے جو بزرگی والا ہے، عظمتوں والا، تقدس والا، اور فرمایا کہ انہ ہو یبدی و یعید، وہی ہر چیز کو ایجاد کرنے والا اور نئے سرے سے بنانے والا، اور وہی ہر چیز کو بگاڑ کر دوبارہ سے مجید بن دوبارہ سے وجود بخشنے والا، انہ ہو یبدی و یعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، وہ ذات تو ایسی ہے غفور، حد سے زیادہ بخشنے والا، غفار ہے، معاف کرنے والا، غفور یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ عفو و درگزر کرنے والا، بات بات پہ بہانے بہانے پہ بخشنے والا، وہ الغفور الودود، ودود یہ ودود سے ہے، ود کہتے ہیں دل کی چاہت سے کسی کو محبت کرنا، دل کی گہرائی سے کسی کو چاہنا، تو ودود اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارک نے فرمایا کہ ماں کی محبت بھی اللہ کی محبت کا مقابلہ کیا کرے گی، ماں اپنی اولاد سے جس مامتا کے ساتھ محبت کرتی ہے اللہ کی محبت اس سے 70 درجے زیادہ ہے۔ تو وہ ہوا الغفور، اللہ تعالیٰ کی ذات تو معاف ہی معاف کرنے والی ہے، بندے کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندہ بہانے سے میرے پاس آ تو جائے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، غفور الودود حد سے زیادہ محبت کرنے والے۔ انسان تو دل کی گہرائی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ جسم سے پاک ہے، دل دماغ سے پاک ہے، لیکن اس محبت کا جو نتیجہ ہے کہ بالکل گہری محبت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گہری محبت کرنے والا ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، ذو العرش المجید بزرگی والا ہے، اور عرش کے اوپر وہ اپنے تمام کے تمام ان تمام کے تمام اختیارات کے ساتھ جلوہ افروز ہے، کما یلیق بشانہ جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، فعال لما یرید جو چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے تو اعلان فرما دیا کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ذرہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے، بنی اسرائیل کی خواہشیں اور ساری زندگی زینے میں گزارتی، اس کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ پاک مجھے نواز چکے اور اللہ کی رحمت مجھ پر برس چکی، آخر تک اسی اپنی گندگی کے اندر گزار رہی زندگی، خواہشہ رات دن گناہ کے اندر زندگی گزار رہی ہے، لیکن ایک موقع پر صرف ایک پیاسے کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے پلا دیا، اللہ تعالیٰ کو یہی ادا ایسی پسند آئے کہ بندی کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیے، اور بندی ہے اس کو پتہ بھی نہیں، اور وہ خوش نصیب بندی کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار رہی ہے، گناہوں کے پہاڑ اس پر لگے ہوئے ہیں، لیکن چرچے اور تذکرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اس کے کر رہی ہے۔ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث مبارک موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ فاحشہ تھی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، بدکاریوں میں گزار دی، لیکن ایک موقع پر ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھانے کے لیے چمڑے کا موزہ اتار کر، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے دوپٹے سے اس کو باندھا اور جھکا کر پانی بھر کر اس کتے کو پلا پلایا یہی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے ہماری ایک حقیر سی مخلوق پر ترس کھایا, ہم تجھ پہ ترس کھانے کے زیادہ حقدار ہیں. تو بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کب کس ادا پر کس انداز پہ کس ذرے پہ نوازتے ہیں. تو وہ تو غفور ہے, ودود ہے اور حد سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس کی طرف سے تو مہربانی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو بندہ جب متوجہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف آتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک بالش آنے والے کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں, ایک ہاتھ آنے والے کی طرف ایک باہ بڑھتے ہیں, ایک باہ آنے والے کی طرف جو چل کر آئے اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کو اپنی آغوش رحمت سے سمیٹ لیتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کو مثال بنایا کہ ماں جب اس کو چلانا سکھاتی ہے, بچہ آہستہ آہستہ چلتا ہے گرتا ہے, تو ماں اس کو چھوڑتی ہے اور اس کو اپنی طرف بلاتی ہے. جب بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے آگے بڑھتا ہے لیکن ڈگمگا کے گرنے لگتا ہے تو ماں آگے بڑھ کے اس کو اپنے آغوش میں لپیٹ لیتی ہے, سینے سے چمٹا لیتی ہے, بچے کو گرنے نہیں دیتی. تو رب ذوالجلال نے بھی اپنے رحمت کے ایسے ہی معاملے کیے ہوئے ہیں, اپنے گھر دنیا کے اندر بسا دیے. بیت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا مرکزی گھر ہے اور تمام کی تمام روئے زمین پر یہ مساجد, یہ تمام کی تمام اسی بیت اللہ کی شاخیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں. اور عبادات کے اندر سب سے زیادہ اہم ترین عبادت یہی نماز کی عبادت ہے. جب بندے کو اس عبادت کا چسکا پڑ جائے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذائقہ اس کو مل جائے, دنیا کے اندر انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے, کیا کچھ جتن نہیں کرتا اس سے ملاقات کرنے کے لیے, چوری چھپے اور کتنے خطرناک خطرناک موڑ سے گزرتا ہے کہ جہاں اگر وہ ذرا سا پکڑا جائے تو خطرناک نتائج اس کو بھگتنے پڑیں گے. لیکن اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے انسان پہنچتا ہے. یہ جو عشق جو مجازی تھا, دنیاوی تھا, چند روزہ تھا, ایک دھوکا تھا, اس میں مبتلا ہو کر عاشق کی حالت ہو جاتی ہے کہ معشوق سے ملاقات کے لیے بےتاب اور بے قرار ہوتا ہے. جس کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت نصیب فرما دیتے ہیں تو بندہ پھر اسی طرح بے قرار ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے نماز کا منتظر رہتا ہے. اور یہ نماز اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم ترین عبادت رکھی کہ جو کوئی نماز کا پابند ہوگا, نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا, دوسرے تمام معاملات کے اندر اس سے بڑھ کر وہ اہتمام کرنے والا ہوگا. کیونکہ نماز اللہ پاک نے ایسا اس کا نظام الاوقات رکھا کہ دن میں بھی ہے, رات میں بھی ہے, گرمی میں بھی ہے, سردی میں بھی ہے. اور اس کے لیے بندے کو پاک و صاف رہنا پڑتا ہے کہ باوضو بھی ہو, جنابت سے بھی پاک ہو, کپڑے بھی پاک ہوں, اور اس کے علاوہ نیت صاف ہو, دل کے اندر اس کے خشوع اور خضوع ہو, اور اس کے بعد پاک صاف جگہ پہ کھڑا ہو. پھر اس کے لیے اوقات بھی مخصوص فرمائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ پاک نے اس نماز کو مؤمنین کے اوپر مقرر اوقات کے اندر فرض کیا. تو مقرر اوقات اگر نہ ہوتے تو پھر تو آسان تھا کہ انسان کسی بھی وقت فرصت ملی کھڑا ہوا فٹافٹ پانچ نمازیں پڑھ لی اور سارے دن کی اس نے عبادت انجام دے دی. اللہ پاک نے مرضی پر نہیں چھوڑا, اپنی مرضی پر چھوڑا کہ بندے تم صبح صبح بھی میرے سامنے آ جاؤ. عشق و محبت کو ثبوت دو, گرمی ہو تو گرمی, سردی کے اندر بھی تم اٹھ کر آؤ سردی کے اندر, اور روشنی ہو تو روشنی, اندھیروں میں بھی تم میرے پاس چل کر آؤ. بندوں کو جب اس عبادت کا چسکا پڑ جاتا ہے تو گرمی ہو یا سردی, روشنی ہو یا اندھیرا, خوف ہو یا بے خوف, ہر حال میں وہ اللہ کے گھر پہنچ کر اپنے عشق و محبت کا ثبوت دیا کرتا ہے. تو جو بندہ نمازوں کا پابند ہو جائے باقی تمام عبادات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. چونکہ ایک نظام الاوقات کے تحت وہ زندگی کو گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے کہ فجر کے وقت فجر کی نماز ہے تمام کے ساتھ, دوپہر کے اندر ظہر کی نماز, شام کے وقت عصر کی نماز, پھر جب دن اور رات مل رہے ہیں اس وقت مغرب کی نماز, اور جب رات کا ابتدائی حصہ ہوا تو عشاء کی نماز, اور پھر آرام. یہ پورا ایک مربوط نظام اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جو بندہ مومن مسلمان نمازی ہوگا اس کی پوری زندگی ایک نظام اوقات کے اندر ڈھلی ہوئی ہوگی, اس کے سارے کام انہی نمازوں کے اوقات کے ساتھ مرتب ہوں گے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرے گا, اللہ کے گھر بار بار حاضر ہوگا اور عبادت کے ذریعے سے اپنی صفائی کرائے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایک شخص تھا جس کے بارے میں حضور کو یہ شکایت کی گئی, یا رسول اللہ نمازیں بھی پڑھتے چوری بھی کرتے, فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں کہ اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. وہ وقت آیا, چند دن جب گزرے نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ پاک نے نماز کا یہ کرشمہ دکھایا کہ حقیقت وہ چوری کی عادت سے چھوٹ گئی. تو نماز انسان پڑھے, شروع شروع میں کھوکھلی ہی کیوں نہ ہو لیکن پڑھتا رہے, پڑھتے پڑھتے آخر کوئی نہ کوئی چوٹ دل پر ایسی لگے گی کہ جب محنت بھی کر رہا ہوں, وقت بھی نکال رہا ہوں, وضو کر کے پاک و صاف بھی ہوں, کپڑے بھی پاک و صاف رکھے ہوئے, اہتمام بھی کر رہا ہوں, تو کیوں نہ یہ عبادت اللہ ہی کی نہیں کروں. دنیا والوں کو دکھا کر کیا ملے گا, اللہ کے لیے عبادت کر کے کیوں نہ میں اس عبادت کو اپنے لیے خالص کر لوں. تو یہ عبادت کرتے کرتے ایسی خالص ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے اندر ایسے روحانی اثرات انسان کو ملتے ہیں. وہ جو ایک نوجوان حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک خاتون کے اوپر عاشق ہوا, پیغام بھجوا دیا کہ میں تنہائی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, صحبت یافتہ تھی, تربیت یافتہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھو, اس کے بعد جو دل چاہے کر لینا, مجھے منظور ہے. بڑی دور اور دور کی بات, پتے کی بات کہی کہ اس کے دل میں شیطانی وسوسہ آ گیا ہے, عشق مجازی میں مبتلا ہو گیا اور گناہ کی رغبت ہوئی اور پھر گناہ کی دعوت اور پیغام بھی بھیج رہے, آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. تو بجائے یہ کہ اس کو دھتکار دی, شکایت لگا دی, مار پٹائی لگوا دی, اس حکمت سے کام لیا, کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, لیکن شرط یہ کہ 40 دن تک امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو. بڑا خوش ہو گیا کہ بڑا آسان نسخہ مل گیا کہ 40 دن کے بعد محبوب کا وصال مل جائے گا. تو بڑے اہتمام سے وضو کر کے صوفی صاحب بن کے صفحہ اول کے اندر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے. آج کے زمانے میں بھی نوجوانوں کو جب عشق ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ محبوب نہیں ملنا, معشوق نہیں ملنا, تو پھر مسجد کا رخ کرتے ہیں, امام صاحب سے وظیفے پوچھتے ہیں, طور طریقے پوچھتے ہیں, کچھ دعائیں پوچھتے ہیں, لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں, نمازوں کے بعد بیٹھ کر روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا محبوب ہمیں مل جائے. یہ نہیں معلوم کہ یہ سارا سب کچھ کام حرام کاری کا ہے, کہ حرام محبت, حرام تعلق, ناجائز غیر محرم سے بات چیت, اس سے دل لگی اور عشق و محبت کی باتیں رات رات اس سے فون کے اوپر, موبائل کے اوپر باتیں اور میسج, یہ ساری حرام کاریاں جس کی وجہ سے یہ عبادتیں ہماری ساری ضائع چلی جاتی ہیں. لیکن انسان کو اگر کوئی محفل ایسی مل جائے, کوئی سمجھانے والا ایسا مل جائے, کوئی نصیحت اس کے کان میں تو پڑے, کسی ایسی جگہ پر تو پہنچے, کوئی نصیحت کرنے والا اس کو نصیحت تو کرے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ سب کچھ غلط کر رہا ہوں. بعض دفعہ انسان گناہ بھی کر رہا ہے, اس گناہ پر دعائیں بھی لے رہا ہے, بزرگوں کے پاس جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ نادانی اور ناسمجھی کے سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس نوجوان نے بھی بڑے اہتمام سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور ان کی امامت میں نمازیں پڑھنا شروع کی. 40 دن جب گزر گئے تو اس عورت نے پیغام بھیجا کہ ہاں آپ 40 دن پورے ہوئے, بتاؤ کیا پروگرام ہے. تو چونکہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کے پیچھے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھ چکا تھا, تو اللہ پاک نے دل کی کیفیت ایسی بدل دی کہ عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی نصیب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا ذائقہ اس کو مل گیا. پیغام بھیجا کہ وہ سارا تصور خواب و خیال ہو گیا, اب تو سوچ کر بھی نفرت ہو رہی ہے. اس خاتون نے پھر یہ سارا قصہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس کہلوا بھیجا. آپ نے پھر اس نوجوان کو بلایا, اس کو داد دی اور اس خاتون کو بھی داد دی کہ تم نے بڑا حکمت کے اوپر مبنی فیصلہ کیا کہ اس کی اصلاح بھی ہو گئی اور ایسے انداز سے اس کو تم نے نیکی کی طرف لگایا کہ نیک بھی بن گیا, گناہ سے بھی بچ گیا. تو نیکی اپنے اندر بڑے گہرے اثرات رکھتی ہے. اگر انسان ہے تمام کے ساتھ عبادت کرے, یقیناً اللہ پاک سچے, اللہ کا کلام سچا, ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا. اللہ پاک خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر قول کے اندر کون سچا ہوگا, ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی. نمازی ہو انسان 5 وقت اہتمام کے ساتھ اپنی محبوبہ کے لیے نہیں, اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا ہو, یہ نماز اس کو یہ دنیاوی چکروں سے بچا لے گی. اس کے دل دماغ جیسا صاف ستھرا ہوگا اور اس کی وہ نور بصیرت اس کو ملے گی, دل کی آنکھیں اس کی کھلیں گی کہ میں کس دھوکے کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء, نماز اس کو بے حیائی سے روکے گی, اور اس کے بعد والمنکر, برائیوں سے بھی روکے گی. طرح طرح کی جو برائیاں معاشرے کے اندر عام ہے انسان ان برائیوں سے رکے گا. ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو, نظر جھکا کے آتا ہے کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں, تازہ تازہ وضو کر کے گھر سے نکلا ہوں, کہیں اگر غیر محرم نظر آ جائے انسان نظر جھکاتا ہے کہ عبادت کے لیے جا رہا ہوں, گناہ کرتا اچھا نہیں لگتا. نماز پڑھ کے نکلا ہے تازہ تازہ تو اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے, پاک رہتا ہے کہ ابھی ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں, اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آیا ہوں, اللہ کے نیک بندے نمازیوں سے ملاقات کر کے ان کا دیدار کر کے آیا ہوں, ابھی ابھی تلاوت کلام پاک کر کے آیا ہوں, ان پاکیزہ نگاہوں کو گناہگار کیوں کروں. خود انسان کو اس کا ایمان یہ غیرت دلاتا ہے, نظروں کو جھکاتا ہے. اور دوسرے تیسرے کوئی معاملات ہوتے ہیں, گالم گلوچ کا لڑائی جھگڑے کا معاملہ آتا ہے, زبان اس کی رک جاتی ہے کہ ابھی تو نماز پڑھ کر آیا ہوں, لڑتا ہوں کیا اچھا لگوں گا. تو نماز انسان کو ہمیشہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. جب روکے گی تو انسان ایسا نیک بنے گا, اس کی ساری وہ نور بصیرت اس کو ملے گی کہ حقیقت کھل جائے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں اگر تو گناہوں کے اندر مبتلا تھا تو دھوکے کے اندر تھا, پھر گناہوں کی نفرت, گناہوں سے بیزاری, گناہوں سے دوری اس کے لیے آسان ہوتی ہے. اور نیکی کا ایسا چسکا اس کو ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش رحمت میں ایسا سمیٹتے ہیں کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں چاہتا. یہ چیزیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ترین عبادت کو انجام دینے سے کہ نماز اس کے ساتھ جب انسان وابستہ ہو جائے, پنج وقت نمازی بن جائے, ایک مربوط زندگی کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لے, ایک نظام الاوقات کے اندر اپنے آپ کو چلانے والا بن جائے, اور خاص کر پاکیزگی کا اہتمام کرنے والا جو پنج وقت نمازی ہوتا ہے وہ نمازوں کے اوقات میں تو پاک رہتا ہی رہتا ہے, اس سے پہلے بھی پاک اور اس کے بعد بھی کافی دیر تک وہ پاک رہتا ہے جب تک استنجے کی نوبت نہ آئے. انسان تھوڑا سا اور اہتمام کر کے ہاتھ کے ہاتھ پھر باوضو ہو جائے تو باوضو انسان کے بارے میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الوضو سلاح المؤمن, وضو مومن کا ہتھیار ہے, کہ جو بھی انسان باوضو ہوگا شیطان اس پر آسانی سے حملے نہیں کر سکتا. تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان باوضو ہو, پاک و صاف ہو, عبادت گزار ہو, اس کے اوپر یہ گناہ برائی کے اثرات اتنی جلدی اثر نہیں کرتے. اور ایک انسان وہ جو ناپاک کپڑے, ناپاک وضو, اور خدا نہ خاص کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت ہے, انسان گھومتا پھر رہا ہے, ناپاکی کی حالت میں پھر رہا ہے, اس وقت جو اس کے اوپر نحوست ہوتی ہے تو شیطان کا اثر اس کے اوپر بہت جلدی ہوتا ہے, ذرا سے اشارے میں وہ گناہ کرنے پر تیار ہوتا ہے. تو پاکیزگی جس کو آپ نے فرمایا کہ الوضو سلاح المؤمن, وضو مومن کا ہتھیار ہے, اگر انسان باوضو ہے تو گویا کہ وہ مسلح ہے. مسلح آدمی کے پاس چور نہیں آتا, حملہ آور نہیں آتا, اس کو پتہ کہ مجھ پر وار ہو جائے گا, تو باوضو انسان کے پاس شیطان نہیں پھٹکتا. طہارت کے ساتھ رہنے والا تو نمازی آدمی کے کپڑے بھی پاک, جسم بھی پاک, اس کی نیت بھی پاک, دل دماغ بھی پاک, تو ایسے آدمی سے شیطان دور رہتا ہے. اور اللہ پاک نے ایسے بندوں کے لیے پھر جب عبادات کی توفیق عطا فرماتے ہیں, زندگی کے باقی معاملات کے اندر بھی پھر اس کے سارے معاملات اچھے ہوتے ہیں. تو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا جائے کہ یا اللہ صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزاریں گے. خدا نہ خاصہ گناہ ہوا تو اس سے پہلے کہ شیطان خوشی کے اندر تالیاں بجائے, ہم اس کی تالی بجانے سے پہلے ہی توبہ کر کے اس کو نادم کر دیں گے, شرمندہ کر دیں گے. گناہ کے فوراً بعد بلا توقف انسان بغیر کسی شرم و حیا کے, بھلے جھوٹی ہی ندامت کیوں نہ ہو, گناہ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے تھوڑی بہت توبہ استغفار کے کلمات کہہ لے, پھر بعد میں اہتمام سے دو رکعت صلوات توبہ پڑھ کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے, معافی مانگ لے, تو فوری طور پر توبہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش ہونے کا موقع نصیب نہیں ہوتا, ذلیل و خوار ہو جاتا ہے, آئندہ پھر حملے کرنے میں کمزور پڑ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں پاکیزہ زندگی بسر کر کے صاف ستھرے انداز میں جینے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں کی نحوست سے بچائے, نیکیوں کی نورانیت سے مالا مال فرمائے. اگلے مضمون میں انشاءاللہ اس تفصیل کو بیان کروں گا جو حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ 10 اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود بخود اللہ پاک نے سے انتظامات کر دیے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قدم بقدم اس کے لیے ایسے اسباب رکھ دیے کہ بندے اس وجہ سے تیرے گناہ معاف, اگلا مرحلہ آیا اس وجہ سے تیرے گناہ معاف, یہ کام کیا اس وجہ سے تیرے گناہ معاف. 10 مرحلے اللہ پاک نے ہماری زندگی سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ایسے رکھے کہ قدم بقدم بندے کے گناہ معاف ہونے کے سامان اللہ پاک نے رکھے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے وہ انتظامات رکھے کہ پاک کو صاف کر کے اللہ پاک جنت میں داخل ہونے کے سامان ہمارے لیے آسان فرما دیں گے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار دن کا صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ.
درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر دیجیے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین, گناہ اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائیے, بیزاری نصیب فرمائیے, نور ہدایت جو آپ نے عطا فرمایا اس میں دوام عطا فرمائیے, ترقی عطا فرمائیے, اس کو جلا بخش دیجئے, ہمارے دل کو منور فرمائیے, نور ایمان سے لبریز فرمائیے, ہمارے دل کو اے الہ العالمین ہیرے اور موتی کی طرح چمکتا اور دمکتا بنا دیجئے. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے دل پر کوئی ایک ذرہ کے برابر بھی سیاہی کا نقطہ نہ لگنے پائے. اے الہ العالمین, توبہ اور استغفار کے ذریعے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے, اعمال صالحہ کی لذت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, اپنی محبت نصیب فرمائیے, اپنی محبت نصیب فرمائیے, اپنا سچا تعلق نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, یہ گھر جو مساجد آپ نے رکھے ہیں, جو آپ کی ملاقات کی جگہ ہیں, اے الہ العالمین, صف اول والے, آپ سے صف اول میں ملاقات کرنے والے, صف ثانی اور صف ثالث والے اسی انداز میں آپ سے ملاقات کرنے والے, آپ جب نماز شروع ہوتی ہے تو بندوں کے سامنے آ کر ان سے ملاقات فرماتے ہیں. اے الہ العالمین, ہمیں تصور کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, نمازوں کے اندر ہمیں چاشنی پیدا فرمائیے, ذائقے اور حلاوت عطا فرمائیے, ہمیں وہ نمازیں عطا فرمائیے جو خلوص کے اوپر مبنی ہوں, اخلاص کے ساتھ ادا کی جانے والی ہوں. اے الہ العالمین, ہمارے دلوں کو ان جذبوں سے سرشار فرمائیے کہ جس کے ذریعے سے ہم سجدے میں جائیں تو ہمیں آپ کی ملاقات اور آپ کے قرب کا احساس نصیب ہو جائے. اے الہ العالمین, ایسی نماز عطا فرمائیے جو ہمیں گناہوں اور برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچانے والی ہو. اے الہ العالمین, جتنی بھی عبادات ہم انجام دیتے ہیں اس کے اندر اخلاص کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, نورانیت سے مالا مال فرمائیے, روحانیت سے مالا مال فرمائیے, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے, ایک کشتی کا سوار بنا دیجئے, بزرگان دین کے دین طرز زندگی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائیے, متبع سنت بنا دیجئے, چلتا پھرتا حضور کا سچا غلام بنا دیجئے. اے الہ العالمین, اس کا مزداق بنا دیجئے, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اے الہ العالمین, ہم ظاہر کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بھی اپنانے والے بن جائیں, سیرت کو بھی اپنانے والے بن جائیں. اے الہ العالمین, حضور کی صورت اور سیرت سے ہمیں والہانہ عشق و محبت نصیب فرمائیے, اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے, ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, امن و امان, چین اور سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیے, ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, خوشحال زندگی عطا فرمائیے, تقوی سے لبریز, اعمال صالحہ سے بھرپور. اے الہ العالمین, لمبی زندگی عطا فرمائیے, ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, ہمارے پورے گھروں کو نیکیوں پر آمادہ ہونے والا بنا دیجئے. اے الہ العالمین, نیک صالح اعمال کرنے والا بنا دیجئے, ہم سب کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے, پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جینے والا بنا دیجئے. اے الہ العالمین, اپنی رضا و نصیب فرمائیے, ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ خوش ہوتے ہوں, ان کاموں سے ہمیں نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے جن کی وجہ سے آپ ناراض ہو جاتے ہوں, اپنی ناراضگی کے تمام کاموں سے ہمیں دور فرما دیجئے, گناہ ہمارے لیے مشکل فرما دیجئے, نیکیاں ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے الہ العالمین, مرتے دم تک ہمیں اپنے گھر کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائیے, عبادات کی توفیق میں توفیق عطا فرمائیے, اپنے قرب دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, خصوصاً عمیر انصاری, یہ بھی بیمار چل رہے ہیں, اسی طریقے سے جناب اظہر بھائی, یہ بھی بیمار ہیں. اے الہ العالمین, جناب سعید بھائی کی والدہ ماجدہ, یہ بھی بیمار ہیں, انہیں بھی اور ہم میں سے جو بیمار ہیں, ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں, تمام بیماروں کو, جسمانی اور روحانی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ عطا فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, ہمارے والدین ماجدین اور ہم میں سے جس کسی کے والدین ماجدین دنیا سے جا چکے ہوں, یا عزیز اور اقارب جو دنیا سے جا چکے, اور اے الہ العالمین, ہمارے سسر محترم اور تمام کے تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, جنت الفردوس میں اونچے مرتبے اور مقام عطا فرمائیے, ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور جوار اور پڑوس نصیب فرمائیے, صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائیے, حضور کی جماعت میں ان کا شمار فرما لیجیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو اپنے گزرے ہوئے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے, ہمارے بزرگوں کا فیض ہمارے
ہمارے ذریعے سے جاری و ساری فرمائیے. اے الہ العالمین, بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی خدمات کو ہمیں بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. اے الہ العالمین, جن گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں تمام کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیجئے, مشکلات کو آسان فرما دیجئے, خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے, فراخیاں عطا فرمائیے, تندرستیاں ختم فرما دیجئے, بیماریوں کو دور فرما دیجئے, صحت اور عافیت عطا فرما دیجئے, پیار محبت عطا فرمائیے, نفرتوں کو ختم فرمائیے, حسد بغض کینے سے ہم سب کو دوری نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائیے, بڑوں کی خوشیاں نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, ہر خیر سے مالا مال فرما کر ہمارے ملک کو, ہمارے شہر کو, عالم اسلام کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے, رحمتوں کی بارشیں برسائیے, پانی کی قلت کو ختم فرما دیجیے. اے الہ العالمین, ہماری شامل اعمال کو معاف فرما دیجیے, ہر وہ مصیبت جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہے. اے الہ العالمین, اسباب جو بھی ہوں آپ اصل مسبب الاسباب ہیں, آپ اگر راضی ہو جائیں سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اے الہ العالمین, آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے, آپ راضی ہو جائیے, ہماری تمام مشکلات آپ کے سامنے ہیں, ہماری تمام ضروریات آپ کے سامنے ہیں, ہماری ضروریات اور حاجات کو خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے. اے الہ العالمین, آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت و مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. جن گھروں میں رشتوں کی پریشانیاں ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے, لڑکوں کے لیے اچھی لڑکیوں کے اور لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکوں کے رشتے مقدر فرما دیجیے. اے الہ العالمین, بہت سے ماں باپ اپنی جوان بچیوں کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند دکھائی دیتے ہیں. اے اللہ, آپ غیر سے انتظام فرما کر ان بچیوں کو ماں باپ کی زندگی میں اپنے گھر کا بنا کر ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دیجیے. اے الہ العالمین, خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائیے. آپ راضی ہو جائیے, آپ راضی ہو جائیں تو پورا خزانہ ہمیں مل جائے, آپ ناراض ہو تو سارے خزانے بھی ہمارے لیے بیکار ہیں. اے الہ العالمین, آپ ہم سے راضی ہو کر اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو جینے کے ڈھنگ عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین, جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. ہماری زندگی کے تمام قصور اور خطائیں معاف فرما دیجیے, عفو درگزر کے معاملے فرمائیے, اپنی پرخلوص اے الہ العالمین محبت عطا فرمائیے, سچا عشق نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, اطاعت ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, گناہ اور برائیوں سے ہمیں دور نصیب فرمائیے. سب کا واسطہ آپ کی رحمت واسعہ کے ہماری یہ دعائیں اور التجائیں قبول و منظور فرما کر ہم سب کو بخش بخشایا پاک و صاف خوش و خرم فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.